دیے فاطمہ تو زہرا بلندر
سلوار. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين وسيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشرج اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
چونکہ یہ دو یا تین دن انگریزی اصطلاح میں ویک ڈیز کی مجالس ہوں گی اس لیے بہت سارے ایسے مومنین ہوں گے جو خواہش کے باوجود اس مجلس میں وقت پہ نہیں پہنچ پائیں گے. درود. چنانچہ جو لوگ ابتدائی مجلس میں تشریف لاتے ہیں تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ ان سے یہی گزارش کے بہت قریب بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجوہات میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. ہمارا عنوان یہ ہے کہ سیرت سیدہ کی روشنی میں جہاں ہم اپنی عام زندگی کے لیے بہت سارے پیغامات لیتے ہیں وہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تیرہ معصومین میں سے جس معصوم نے آنے والے امام کے لیے سب سے زیادہ تیاری کروائی وہ یہی خاتون جنت, وہ یہی سیدہ عالم, وہ یہی شہزادی کونین. اور اس جانب عام طور پہ ذہن متوجہ نہیں ہوتی اس لیے ان سات یا آٹھ مجالس کا عنوان اس کو قرار دیا گیا. لیکن لا محالہ جب یہ بیان کیا جائے گا شہزادی کونین نے, سیدہ عالم نے کس طرح سے زمانے کے امام کے لیے تیاریاں کروائیں تو یہ بیان کرنا پڑے گا کہ آخر زمانے کے امام کو کیسی تیاریاں چاہیے, وہ کس طرح سے تشریف لائیں گے, ان کا جہاد کیا ہوگا, ان کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو کچھ باتیں ان مومنین کے لیے جو گزشتہ چند سالوں سے دبئی اور شارجہ کی میری ہر مجلس سن رہے ہیں تو کچھ باتیں ذرا سے ان کو تکرار محسوس ہوں گی. لیکن یہ عنوان ایسا ہے کہ جس میں اس سے مفر کا یا بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. تو عموماً پہلی بات تو یہ میں بیان کرتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ زمانے کے امام کے لیے اتنی بھرپور تیاریاں شہزادی کونین کروا رہی ہیں. تو وہ تو اس سلسلے کی پہلی مجلس میں تفصیل کے ساتھ بیان آ چکا. تفصیل کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہاں بعض وجوہات کی بنا پر ہمیں پابندی وقت کا خیال کرنا پڑتا, لیکن پہلی مجلس میں میں نے اس کا خیال نہیں کیا تھا. بہت لمبی مجلس ہو گئی تھی لیکن میری پوری خواہش تھی کہ وہ والی تمہید ایک ہی مجلس میں مکمل ہو جائے. اب اس کے بعد یہ سوال کا جواب تو دیا جا چکا کہ آخر ظاہری اعتبار سے وہ کیا وجوہات ہیں, وہ کیا ریزنز ہیں کہ سیدہ عالم کے سپرد زمانے کے امام کی تیاری کا فریضہ پروردگار کی جانب سے سونپا گیا. اب آئیے وہ تیاری. تو جس کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا کہ زمانے کے امام کے جہاد کے طریقہ کار کیا ہوگا. وہ کل بیان ہو چکا ہے کہ بغیر ہتھیار کے یہ جہاد کیا جائے گا, اور بغیر ہتھیار کا جہاد گرچہ علم خود سب سے بڑا ہتھیار ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے جسے ہتھیار کہا جاتا ہے, تیر ہو, تلوار ہو, میزائل ہو, بم ہو, کلاشن کوف ہو, راکٹ ہو, اس قسم کے ہتھیار نہیں. میں مطلقہ اس بات کی نفی نہیں کر رہا ہوں. دعائے احد کا وہ جملہ میرے ذہن میں بھی ہے کہ جو آپ روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھتے ہیں, لیکن اس کی مکمل وضاحت میں کل کر چکا ہوں کہ بنیادی اعتبار سے امام کا جہاد وہ تبلیغ کے ذریعے کرنا ہے، اور شہزادی کونین مباہلے سے لے کے فدق تک یہ بتا دیا کہ کس انداز سے بغیر ہتھیار چلائے بھی اپنا پیغام دوسروں تک پہنچایا جا سکتا. لیکن اب آئیے اسی کا ایک دوسرا حصہ، اور یہ دوسرا حصہ بیان کرنے سے پہلے ایک مختصر سی بات میں عرض کر دوں جو اپنی مجالس میں تفصیل کے ساتھ میں اکثر بیان کرتا ہوں، یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے اس میں مختصر. اور وہ یہ کہ بعض وجوہات کی بنا پر ہم نے اپنے امام کے حالات کو اتنا نہیں پڑھا جتنا غیروں نے پڑھا. ہم اپنے امام کے حالات سے جذباتی ایک تعلق تو رکھتے ہیں، لیکن صحیح جو معرفت والا تعلق ہوتا ہے وہ نہیں. جملے پہ غور کیجئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتے. مم ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتقل جاہلیہ، امام کی معرفت ہے. میرا جملہ تھا اپنے امام کے حالات کی اتنی معرفت نہیں رکھتے جتنا معرفت دشمن رکھتا. چنانچہ بہت ساری چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا کہ امام کا جہاد کیسا ہوگا، ہمارے دشمن کو معلوم ہے کہ جہاد کیسا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہم اس طرح سے تیاری نہیں کرتے. دشمن کو معلوم ہے، اس لیے وہ اس کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیتا. اور اس کو بہت ہی مختصر، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ایک بار اگر میری زبان پھسل گئی تو میں بہتا ہوا کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں گا. ایام ازا کی مجالس میں تو خیر کوئی قباحت نہیں، لیکن یہ جو فاطمیہ کی مجالس ہیں جس میں ہمیں بنیادی طور پہ اپنی ہر مجلس کو شہزادی کونین کی سیرت کے حوالے سے بیان کرنا، اس میں اس کی گنجائش نہیں. اس لیے بہت ہی مختصر ایک بات کہہ دوں، جیسے ظہور پیغمبر سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے، بعثت پیغمبر سے پہلے، بلکہ جملے کو اور پیچھے لے جائیے، ولادت رسول سے پہلے، جو بدترین دشمن تھے جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس رسول کی مخالفت کرنا ہی کرنا ہے جب یہ آئے گا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے رسول، وہ طے کر کے بیٹھے، ان کے پاس پیغمبر کے حالات کی اتنی معرفت تھی کہ اتنی معرفت تو خاندان بنی ہاشم میں بھی بجز سرداران بنی ہاشم کے اور کسی کے پاس نہیں تھی. چنانچہ آپ کو تاریخ میں مسلسل یہ واقعات ملتے ہیں کہ نہیں، یہ پیغمبر کی ولادت کے فوراً بعد بھی اس زمانے کے جو سب سے بڑے دشمن تھے، اور آج بھی وہی ہوں گے، یہودا نے مدینہ پیغمبر کو ڈھونڈتے ہوئے مکے میں آئے کہ ایک بچہ تو کوئی پیدا ہوا، اور پیغمبر کا وہ امتحان لیا جو میں اپنی مجالس میں پڑھتا ہوں. پیغمبر سے پہلے پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ پہ قاتلانہ حملے، پیغمبر سے پہلے پیغمبر کی ماں جناب آمینہ پر جب وہ حاملہ تھی، جناب آمینہ پر جب وہ حاملہ تھی، وہ اس عورت کے ذریعے سے حملہ جو جناب آمینہ کی کنگھی چوٹی کیا کرتی، اور اس سے پہلے خود جناب عبد المطلب کا نام چھپانا، ان کا نام اتنا چھپایا گیا کہ آج بھی بہت سارے مومنین کو نہیں پتا کہ ان کا اصلی نام تو شیبہ، اور وہ جو خانہ کعبہ کے ہر عمارت میں داخل ہونے کا مستحب دروازہ ہے باب بنی شیبہ، کہ آج تک مستحب ہے کہ اگر مسجد میں داخل ہو اس دروازے سے، اس کو اگر ہم اپنی زبان میں پڑھیں تو باب عبد المطلب کہلائے گا. لیکن عبد المطلب تو ایک کورنگ والا نام تھا کہ یہودی ڈھونڈتے رہے شیبہ کو، شیبہ پکانا چاہے کون ہے جبکہ ان کے سامنے ہی بیٹھا ہو. تو یہ ساری چیزیں، جناب ہاشم کی شہادت شہر مدینہ میں ہو، جناب عبداللہ کی شہادت شہر مدینہ میں ہو، پیغمبر کے پردادا بھی پیغمبر کے والد بھی مدینہ میں شہید ہوئے، دونوں تجارتی سفر میں جا رہے تھے، دونوں کی سسرال شہر مدینہ میں تھی، اور شہر مدینہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا پورے جزیرہ نمایاں عرب میں. تو آخر یہ قاتلانہ حملے جن میں سے دو کامیاب ہو گئے، تین چار ناکام ہو گئے، یہ تھے اسی لیے جو میں آج کے حوالے سے جملہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو اور نہیں پھیلانا چاہتا ہوں. تو وہ یہی کہ جو لوگ آگے چل کر پیغمبر پر ایمان لانے والے ہیں انہیں بھی پیغمبر کے حالات کی وہ معرفت نہیں، جو معرفت ان دشمنوں کی ہے جنہوں نے پیغمبر کی ولادت سے پہلے یہ طے کر دیا کہ جب بھی یہ رسول آئے گا ہمیں اس کی مخالفت کر کے اسے قتل کرنا. وہی انداز، بلکہ اس سے ذرا زیادہ بڑا انداز، کیونکہ آج کی دنیا ہر معاملے میں ترقی کر چکی، وہ آج کا بھی کہ ہمیں اپنے امام کی معرفت ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کما حق ہو جو حق معرفت ہے وہ ہے کہ نہیں، لیکن اتنی معرفت تو ہے کہ جاہلیت کی موت تو ہم نہیں مر سکتے، لیکن اپنے امام کے حالات کی معرفت نہیں، جس کی وجہ سے ہم وہ موت تو مر سکتے ہیں کہ جس امام کا انتظار کیا بعد میں اسی کے مخالف ہو گئے۔ یہ پرانی باتوں کی تکرار نہیں کرنا ہے، میں خود بھی گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ان باتوں کی وضاحت بھی اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ پھر یہ بات واضح ہوگی کہ آج کے دور، یہ جملہ مجھے خود بڑا عجیب لگ رہا ہے، کس طرح سے کہوں، سیدہ طاہرہ نے اپنی 18 سال کی زندگی جتنی بھی تیاری زمانے کے ایمان کے لیے کروائی، وہ آج کے دور میں صاحبان ایمان سے بھول کے بیٹھے ہوئے۔ یہ نہیں، یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ محنتوں پہ پانی پھیر دیا، لیکن سیدہ طاہرہ کی محنتوں کی معرفت نہیں کی گئی، ان کی محنتوں کی قدر نہیں کی گئی، ان کی محنتوں کا احساس نہیں کیا گیا، دشمنوں کو معلوم، چنانچہ دشمن اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جو تیاری سیدہ کونین نے کروائی تھی اس تیاری کو ختم کیا جائے، ماننے والوں کو یہ پتا ہی نہ چلنے دیا جائے کہ سیدہ کونین نے کیا تیاری کروائی، اور ہماری معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو ہم غلطی کر رہے ہیں یہ فقط ہمارا ایک انفرادی گناہ نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی تیاری کا مشن جو 13 معصومین نے انجام دیا، لیکن خاص طور پر سیدہ عالم نے، ہم دراصل اس مشن سے بغاوت کر رہے ہیں، اس مشن سے غداری کر رہے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ فقط دل کو خوش کرنے کے لیے گناہ ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک گناہ تو اللہ معاف کر دے گا، ایک گناہ تو اہل بیت نظر انداز کر دیں گے، لیکن مسئلہ یہ وہ گناہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق فقط ہماری ذات سے ہے، یہ وہ گناہ ہم کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق امام زمانہ کی تیاری سے ہے، جس کا تعلق 18 سالہ فاطمہ زہرا کی زندگی کی محنتوں سے ہے۔ چنانچہ جو باتیں اس سلسلہ مجالس میں میں عرض کر رہا ہوں، ان کو آپ عام گناہوں سے اس حوالے سے مختلف سمجھیے گا، اور ہر مجلس میں میں اس بات کو نہیں دہراؤں گا۔ اچھا، اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے کیوں باندھی؟ اس لیے باندھی کہ آج جس نقطے کی جانب آپ کو لے جانا، وہ اس وقت شیعہ کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا گیا، اس وقت آل محمد کے ماننے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا گیا۔ ارے باقی سارے قرآن حدیث سیدہ عالم کی سیرت انہیں ایک طرف رکھی، اگر ذرا سی عقل انسان کے پاس تو یہی چیز اس کو چونکا دینے کو کافی کہ یہ ایک دم بیٹھے بیٹھے کیا ہوا۔ 100 سال 150 سال 200 سال کے حالات تو آپ کو اس لیے بھی معلوم ہے، یہ اپنے باپ سے سنے، باپ نے اپنے باپ سے سنے، دادا پر دادا تک کے حالات آپ کو معلوم، اور اگر ایسے دیکھ ڈالیے پوری تاریخ تشیع، آج تک کبھی یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں بنا، آج تک کبھی اس شوشے کو اس طرح سے نہیں چھوڑا گیا تھا، آج تک ذہنوں کو اس طریقے سے کنفیوز نہیں کیا گیا تھا۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ کھڑا بھی ہوتا تو کسی ایک علاقے تک محدود رہتا تھا، آج جس انداز سے دنیا کے جس علاقے میں چلے جائے، شیعہ کو ہر جگہ اس ایک خاص مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ تو اگر آپ قرآن نہ پڑھیں، آپ حدیثیں نہ پڑھیں، آپ سیرت سیدہ نہ پڑھیں، آپ امام زمانہ کی تیاری نہ پڑھیں، تب بھی ہوشیار کر دینے کے لیے، وارننگ الرٹ کر دینے کے لیے خالی یہی چیز کافی کہ ایک دم سے دنیا کے مختلف علاقوں میں ایک ہی مسئلے کو شروع کیا گیا اور ایک ہی مسئلے پر ہم کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا، ضرور اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے۔ اور بس یہ وہی جس کے لیے میں نے تمہید باندھی کہ بعض گناہ ایسے ہوتے کہ جو انفرادی گناہ ہوتے ہیں، جس کا نقصان انسان کی اپنی ذات تک ہوتا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو پورے اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، امام زمانہ کے مشن کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، 13 معصومین کی محنتوں کو برباد کر دینے والے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں محنت برباد ہوگی، وہ تو کبھی برباد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہمارا جو گناہ لا علمی کے اندر ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور آئیے اس کے اندر یہ والی بات کہ بغیر ہتھیار کے، بغیر ہتھیار کے جہاد کیسے کیا جاتا، یہ سب سے اہم پیغام سیدہ عالم نے دیا، لیکن اس کے لیے علم ضروری، علم بہت بڑا مسئلہ ہے، جو بظاہر ہر آدمی علم کی تعریف کرتا رہتا، لیکن یہی تو ترفا تماشا اور تعجب کہ ہر آدمی علم کی تعریف کرنے والا اس حوالے سے سوچتا ہی نہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ صحیح معنوں میں تشیعوں کے بعد جو علم آیا، مثلاً وہ 5ویں اور 6ویں امام کا مدرسہ تھا، لیکن اس سے پہلے بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے اس سے پہلے مولا کائنات کے نہج البلاغہ کے خطبات تھے، چل وہ جملہ میں نے کہہ دیا تھا اس کی تکرار مقصد نہیں، اس سے پہلے سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ طریقہ جہاد سیدہ عالم کے زمانے میں آیا، سیدہ عالم کے فضائل کے لیے ہمارے ذاکرین اور خطبہ ایک جملہ کہتے ہیں، یہی جملہ جو بات میں آج عرض کرنے والا ہوں اس میں بھی کام آئے گا، سیدہ کونین کے فضائل کے لیے ممبر پہ جملہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ اب اس کی تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کافی ہے، واقعا بالکل اپنی جگہ حقیقت وہ یہ کہ فضائل شہزادی کے فضائل باقی معصومین میں سے کسی سے کم نہیں، چنانچہ وہ حدیث جو آج میں تیسری مجلس میں تیسری بار پڑھ رہا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہم بندوں پر حجت ہیں تو ہماری جدہ ہماری دادی ہم پر قیامت کے دن حجت بنیں گی، تو شہزادی کے فضائل دیگر معصومین سے کم نہیں، لیکن جس طریقے سے باقی فضائل کے لیے جملہ آپ ممبر سے سنتے ہیں، شہزادی کونین کے شہادت کے سلسلے کی وفات کے سلسلے کی مجلسیں فاطمیہ، اس لیے ذکر سیدہ ہی کا ہے اور یہ پرانی بات ہے لیکن اشارتاً دوہرا رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ فضائل سیدہ دنیا کے سامنے کیسے ہیں، اس لیے کہ جس ذات کے یہ فضائل ہیں وہ ذات پردے میں، اور ایسا پردہ ہے جس کی تفصیل آپ جانتے بھی ہیں اور ایک مجلس میں آئے گی بھی، فضائل سامنے آ نہیں سکتی لیکن بتانا بھی ہے لوگوں کو کہ یہ فضائل ہیں کیا، دیکھیں بعض اوقات اہل بیت پیغام پہنچانے کا ہی طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں، میدان کربلا میں یہ ضرورت کہ یہ بتایا جائے کہ حسین کے بعد امامت سجاد کو پہنچی، چنانچہ زینب کبری نے اپنے اس تمام تر رتبے کو خطرے میں ڈالتے ہوئے، یہ اپنے رتبے اور اپنی فضیلت کو خطرے میں ڈالنا جب جا کر ایک ایسا معمولی مسئلہ پوچھا جائے جو یہ بچہ بھی جانتا ہوگا، کیا اب ہماری زندگیاں خطرے میں، بتاؤ حکم حجاب کیا، میں اکثر یہ چیز عرض کرتا رہتا ہوں لیکن اشارتاً ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، اشارے بہت ہو رہے ہیں اس دفعہ، وہ یہ کہ چونکہ یہ سلسلہ ہے مجالس جا کے ختم ہو رہا ہے چوتھے امام کے حالات پر، تو دیکھیے آپ تقریباً ہر مجلس میں کسی نہ کسی حوالے سے چوتھے امام کا تذکرہ بھی ہو رہا، اگر کل کی مجلس میں فضائل میں بیان نہ ہو سکا تو میں نے مصائب میں دو جملے شامل کر دی، اشارہ تھا خلاصہ یہ کہ چوتھے امام کی امامت تاریخ اسلام کا بہت اہم موڑ تھا، بہت اہم موڑ تھا، صاحبان ایمان حضرت عیسیٰ کے چاہنے والوں کی طرح گمراہ ہو سکتے، عیسیٰ کے چاہنے والے گمراہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ عیسیٰ جو تھے خدا کے بیٹے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، یہاں بہت زیادہ اس بات کا امکان تھا کہ امام مظلوم کی شہادت کا انکار کر دیا جائے، جب امام مظلوم کی شہادت کا انکار ہو تو چوتھے امام کی امامت کے بھی خود بخود انکار ہو گئے، زینب کبری نے اپنے رتبے کو اپنی فضیلت کو اپنی منزلت کو خطرے میں ڈالا، دنیا چاہے بعد میں یہ اعتراض کرتی رہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ ثانیہ زہرا کا رتبہ اتنا بڑا، تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ان کو نعوذ باللہ یہ معمولی سا مسئلہ بھی نہیں پتا تھا، کہا دنیا بے شک کہتی ہے لیکن اس وقت مجھے اپنی فضیلت اور رتبے کو نہیں بچانا بلکہ اپنے بیٹے کی امامت کو بچانا، جو میرا بھیا وقت آخر سجاد کو میرے حوالے کر گیا تو خالی اس لیے نہیں کہ سجاد کی جان ہی بچائی جائے، سجاد کی امامت کو بھی بچایا جائے، سجاد کی امامت کے تحفظ کے لیے زینب کوئی مسئلہ پوچھنا پڑا اور یہ کہہ کے پوچھنا پڑا، اے میرے زمانے کے امام اب تو بتا کہ مسئلہ شرعی کیا، دوسرے جملے کی اتنی اہمیت نہیں ہے، وہ زینب کبری کی کنیزیں بھی جانتی ہے، پہلے جملے کی اہمیت ہے کہ اے میرے زمانے کے امام جب حسین سے اتنی محبت کرنے والی بہن یہ اقرار کر رہی ہے کہ میرا بھیا مارا گیا ہے اور اب امامت میرے بھتیجے کے پاس آئی ہے تو اب کسی اور کو یہ عقیدہ بنانے کا موقع ہی نہ مل سکے، اگرچہ ایک فرقہ بنا لیکن چونکہ زینب کبری نے کچھ ایسے انتظام کر دیے تھے اس لیے وہ بنا بھی کون سا فرقہ، فرقہ واقفیہ، جس نے کہا کہ نہیں بھائی جب خدا عیسیٰ کی شہادت کو برداشت نہ کر سکا اور انہیں اٹھا لیا گیا تو آقا حسین تو عیسیٰ سے افضل ہے، وہ بھی آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور اب تک زندہ ہیں، عیسیٰ زندہ ہیں اس لیے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسائیت کسی نبی کے قائل نہیں ہے، بس یہی تھا کہ جب حسین زندہ ہیں حسین کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا، زینب نے اپنے رتبے اور فضیلت کو خطرے میں ڈالا، سجاد کی امامت کو پیش کیا، لیکن سجاد کو بھی یہ معلوم، سجاد کو بھی یہ معلوم کہ میری امامت کا اعلان کرنے کے لیے میری پھوپھی نے اپنی منزلت کو خطرے میں ڈالا، اپنی فضیلت کو خطرے میں ڈالا، تو جب شام سے رہائی کا موقع آیا تو وہاں سجاد نے بھی اس طریقے سے عمل کیا کہ یزید کہتا ہے کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، اور امام وقت یہ کہتا ہے کہ میں بغیر اپنی پھوپھی کے مشورے کے تجھے کوئی جواب نہیں دے سکتا. امام وقت کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا ہے, امام وقت کسی کی تربیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ لفظ مشورہ اسی لیے کہا کہ عظمت ثانیہ زہرا کو پہچانو, یعنی بالفاظ دیگر یہ کہا کہ کل اگر میری عظمت کو بتانے کے لیے میری پھوپھی نے اپنے رتبے کو خطرے میں ڈالا تھا, تو آج اپنی پھوپھی کی عظمت کو بتانے کے لیے میں اپنی امامت کو ظاہری اعتبار سے خطرے میں ڈال رہا ہوں, تو دشمن کہہ سکے گا, دشمن کہہ سکے گا کہ جی یہ کیسے امام وقت ہو گئے جو بغیر عورتوں کے مشورے کے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں. اور دشمن نے یہ کہا بھی, دشمن نے یہ کہا بھی تو پائے اسنا اشریہ میں ایک اور کانٹیکس میں, مگر یہی جملہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ یہ ہے مذہب شیعہ جو حبشی کنیزوں اور گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے ذریعے سے پھیلا, اور ہمارا وہ مذہب ہے جو اصحاب رسول کی مدد سے پھیلا, مگر یہ سارے خطرے مول لیے گئے ایک دوسرے کی عظمت ایک دوسرے کی معرفت کرانے کے لیے. وہ وہی یہاں پہ منزل آ رہی ہے, وہی یہاں پہ منزل آ رہی ہے, طریقہ کار خطرے والی بات ہے لیکن ایک طریقہ کار کہ کبھی ان کے ذریعے سے ان کی عظمت سامنے لائی جاتی ہے اور ان کے ذریعے سے پھر ان کی عظمت سامنے لائی جاتی ہے. اب فضائل سیدہ کیسے دنیا کے سامنے آئے, سیدہ خود پردے کے اندر, خود پردے کے اندر سیدہ کے فضائل کیسے سامنے آئے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن فضائل سیدہ پہ بولے, قرآن بولا. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر فضائل سیدہ کو بیان کیے, وہ بیان کیا گیا. لیکن ایک عام انسان ایسا ہوتا کہ جب تک کہ کوئی چیز اپنی آنکھ سے نہ دیکھے اس وقت تک اسے یقین نہیں آتا ہے, اس وقت تک اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے. قرآن و حدیث کا تو مسئلہ بھی بڑا عجیب, قرآن و حدیث کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے, اور وہ یہ کہ سورہ محمد کی ایک آیت ہے, جب وقت کم ہوتا ہے تو نہ آیت پڑھ پاتا ہوں نہ ترجمہ, خالی ترجمے سے کام چلاتا ہوں, کبھی ترجمے کبھی خلاصہ کرتا ہوں. وہ آیت یہ کہ جس کے اندر قرآن کہہ رہا ہے کہ اے حبیب یہ سب تمہارے پاس اٹھ کے تمہارے پاس سن کر جانے والے جب باہر نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آخر یہ رسول کہہ کیا رہا تھا, یہ سب عرب ہیں, ان میں سے کوئی گجرات سے چل کے وہاں نہیں پہنچا ہے, یا کوئی کراچی والا وہاں نہیں ہے, یا کوئی حیدرآباد دکن والا وہاں پہ نہیں ہے, سب عرب ہیں, اور ایسی عرب ہیں جن کی مادری زبان ایک کرائٹیریا تھی عرب کے اندر, لیکن پیغمبر عربی ہی میں بات کر رہے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ پیغمبر کا کلام بچہ بھی سمجھے جاہل بدو عربی بھی سمجھے, اس لیے پیغمبر نے اپنے کلام کو کبھی اس انداز سے نہیں پیش کیا جس انداز سے مولا نے نہج البلاغہ میں پیش کیا ہے. ایک خاص مصلحت اور حکمت تھی پروردگار عالم کی, اگر کہ اس کے اندر ایک اور مصلحت بھی ہے کہ پیغمبر کا کلام اتنا اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے, نعوذ باللہ توہین رسالت نہ ہو جائے, اتنا اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہہ دیں کہ دیکھو یہ کلام قرآن سے اتنا ملتا جلتا ہے, دلیل اس بات کی ہے کہ قرآن بھی محمد نے خود سے بنایا ہے. بہت ساری اس کے اندر مصلحتیں تھیں. تو سادہ زبان سادہ انداز, اور قرآن کہتا ہے کہ یہ اٹھ کر سورہ محمد سورہ نمبر 47 جا کے آیت پڑھ لیجئے, کون سا 250 صفحے کا سورہ ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کہہ کیا رہا تھا, آخر یہ پیغام کیا تھا, بتانا پڑتا ہے مولا کو. مولا کا ایک کام یہ بھی ہے کہ باہر جانے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. تو خلاصہ یہ کہ ایک بڑا مجمع ایسا جو خالی سن کے سمجھتا بھی نہیں ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چیز ہونی چاہیے. اچھا یہ جدید تحقیق بھی, یہ جدید تحقیق بھی ہے, آڈیو سے زیادہ ویڈیو کا اثر اسی لیے ہوتا کہ سننے والی بات سے زیادہ دیکھنے والی بات کا اثر. مولا متقیان کے فضائل چاہے سننے سے سمجھ میں نہ آ رہے ہوں, آنکھوں سے دیکھنے سے سمجھ میں آ جائیں گے. شب ہجرت بستر پہ وہی لیتے ہیں, بدر کا جہاد انہوں نے ہی سر کیا ہے, احد میں ذوالفقار انہی کے لیے نازل ہوئی ہے, خندق میں عمر ابن عبدوت کے دو ٹکڑے انہوں نے ہی کیے ہیں, خیبر کا دروازہ انہی کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے, مولا کائنات خود پیغمبر کے ہاتھوں میں غدیر خم میں نظر آ رہے ہیں. تو وہاں مسئلہ یہ کہ علی کے فضائل قرآن و حدیث کے علاوہ جو سننا آنکھوں سے بھی دکھائے جا رہے ہیں سیدہ کے فضائل. اب یہ ذاکری کا بہت پرانا نقطہ ہے, کئی بار آپ کا سنا ہوا ہے, میں نے شاید تھوڑا سا زیادہ وقت لے لیا, لیکن خلاصہ یہ کہ پیغمبر نے کیا طریقہ اختیار کیا. پیغمبر اب ایک طریقہ تو نعوذ باللہ یہ ہوتا کہ اپنے فضائل بیان کرنے کے لیے یا فضائل سیدہ بیان کرنے کے لیے سیدہ کو حجاب سے نکال کے مردوں کے درمیان لے آیا جاتا. سیدہ کا جو حجاب ہے اس میں یہ ممکن ہی نہیں, یہ تو برداشت کیا جا سکتا کہ دنیا میں کوئی عظمت سیدہ کو نہ پہچانے, یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے کہ نامحرموں کے سامنے سیدہ فاطمہ جس انداز سے جہاد کرے جس انداز سے مولا جہاد کر رہے ہیں تو پیغمبر نے دوسرا طریقہ اختیار کیا. وہ آپ کو معلوم ہے, میں خالی ایک جملہ کہہ دوں اور آپ سمجھ جائیں گے. اگر سے پہلی مرتبہ میں نے یہ جملہ اپنے مرحوم استاد مولانا حضرت حسن دہلوی صاحب قبلہ سے سنا, لیکن اس کے بعد تو کثرت سے علماء بیان کرتے ہیں, اور وہ جملہ یہی تھا کہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہی نہیں اور اب آپ کو سمجھانا ہے کہ وہ چیز کیسی. مثلا میں آپ سے کہہ دوں کہ کون سا ایسے ملک کا نام لوں کہ جہاں کا کوئی آدمی یہاں نہیں بیٹھا ہو. جی وہ چلی کے اندر ایک امام باڑہ بنا ہوا, یہ یقین ہے کہ چلی کا کوئی مومن تو یہاں پہ نہیں ہوگا. وہاں پہ ایک امام باڑہ بنا ہوا اور ایسا اور ویسا آپ کہہ رہے ہیں, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایک آسان طریقہ میں کہہ دوں, جیسا یہ امام باڑہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, بالکل ایسا امام باڑہ, آپ چلی گئے ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سی عورتیں پوچھیں کہ چلی ہوتی کیا چیز ہے اور کہاں پایا جاتا. چلی سوس کے نام سے تو سپر مارکیٹ میں کوئی چیز نظر آتی, مگر یہ چلی کیا چیز ہے؟ تو خیر ایسا ہو سکتا ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے, جغرافی آ رہے تو نہیں معلوم. تو اب اتنا جملہ کہ امام باڑہ بالکل ایسا, اتنا سا جملہ آپ کے ذہن میں اس پورے امام باڑے کی تصویر لے کے آ جائے گا. یہ جو ایک طریقہ کار ہے پیغمبر نے وہ اختیار کیا. ایک مرتبہ سارے فضائل مولا متقیان لوگوں کو دکھائے, سنائے والی بات نہیں کر رہا, لوگوں کو دکھائے. کتنا ہی انسان اندھا ہو, یہ اس انداز کے فضائل تھے کہ ہر ایک کو دیکھنا پڑے, اور اس طرح سے دیکھنا پڑے کہ خوشی سے نہ صحیح تو مجبوری کے ساتھ, اگر دل کی رضامندی سے نہ صحیح کراہت و ناگواری کے ساتھ. مگر 130,000 کا مجمع غمیر میں جائے تو کہاں جائے؟ احد کا میدان, وہ تو کھڑے بھی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہر منظر صاف نظر آتا. پہاڑی کے اوپر سے نیچے میدان کے مندر بڑے صاف نظر آیا کرتے. خیبر کا میدان, یہ جہاں اتنے واضح انداز سے میرا مولا پلٹا کہ ایک ہاتھ میں مرب کا کٹاثر ہے, دوسرے ہاتھ میں خیبر کا وہ دروازہ ہے, تو سارے فضائل اس انداز سے دکھائے گئے. اور ادھر سیدہ فاطمہ کے فضائل نہیں دکھائے جا سکتے تھے, جملہ کافی تھا. پیغمبر نے یہی فرما دیا, لولا علی, اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ کی شادی نہ ہوتی, کیونکہ فاطمہ کو کوئی کفو نہیں ہے. کفو کہتے برابری کو, فاطمہ کے کوئی برابر نہیں ہے. تو کیا بتایا, فضائل کی جتنی سیڑھیاں میرے مولا نے چڑھی, چاہے وہ مکے کی گلیوں میں تحفظ رسالت ہو, چاہے شب ہجرت بستر رسول ہو, چاہے بدر کے میدان کا مارکا ہو, چاہے احد میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ ہو, چاہے خندق میں برد ایمان کلو ہی نل کبر کلو ہو, چاہے خیبر میں لا اوتین رایا غدن رجلن کرارن غیرا پرار ہو, چاہے فتح مکہ کے موقع پہ بوشے رسول پہ مشکنی ہو, اور چاہے غدیر خم کے میدان میں علی کو پیغمبر کے ہاتھوں میں دیکھا, فضائل کی جتنی سیڑھیاں چڑھ کے میرا مولا پہنچا, فاطمہ زہرا وہی برابر سے کھڑی نظر آئی. طریقہ کار کا عظمت اور فضائل کا اس انداز سے بیان کرنا کہ شخصیت حجاب سے نکل کے باہر بھی نہ آنے پائے اور اس کے سارے فضائل بھی دنیا تک پہنچ جائیں. اچھا مولانا اظہر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ, ان کا اپنا ایک انداز تھا, وہ اس انداز سے تو یہ اس حدیث کی تفسیر نہیں کرتے, ان کا اپنا ایک انداز تھا. لیکن میں نے کہا پہلی مرتبہ یہ پیغام انہوں نے پہنچایا, ان کا انداز یہ تھا. ذرا سا ان کے مجالس کے اندر شوخی بھی ہوتی, تو وہ اکثر اسے کہتے تھے کہ جی اسلام کے اندر شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا کہ اسی وقت چل سکتا ہے کہ جب بیوی کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ میں اپنے شوہر سے افضل و برتر ہوں. جہاں پہ رشتے اس لیے ہوتے ہیں کہ بیوی افضل و برتر نظر آتی. اس وقت تو لڑکے خریدے بھی جا رہے ہیں دنیا کے بہت سے علاقوں میں, اس سے زیادہ بہتر لفظ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ ہندوستان اور پاکستان میں جہیز کے نام سے لڑکوں کی منڈی رکھی لگا کرتی ہوں, یا یورپ اور امریکہ میں گرین کارڈ اور نیشنلٹی اور پاسپورٹ کے نام سے. یہ ہماری لڑکی ہے, اس کے پاس نیشنلٹی ہے تو لڑکا تیار ہو جائے, اس کو بھی ہم نیشنلٹی دلوائیں گے. اور یہ اس بنیاد پہ جو شادیاں ہوتی, وہ شادیاں جس انداز سے یا تو ناکام ہو یا پھر بس فقط بھگتائی جاتی ہیں, لیکن وہ محبت وہ برابری ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ عورت کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے کہ میں زیادہ بڑی ہوں, تو مولانا اپنے انداز سے کہتے تھے یہ نعوذ باللہ توہین نہیں ہو رہی ہے, اس رشتے کی بات کو سمجھانے کا انداز. تو بھائی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو بھی ایک مرتبہ فخر ہوتا ہے, اپنے گھر کو یاد کرتی ہے, باپ دادا کو یاد کرتی ہے, مہکو کو یاد کرتی ہے. تو کہا کہ اب اگر کبھی اس گھر میں ایسا ہو کہ شہزادی ایک فخر اور انداز سے کہہ دی کہ ارے مجھے پہچانو، میں تو وہ ہوں جو رسول کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں. تو شوہر وہی ہونا چاہیے جو پلٹ کے کہے مجھ سے کیا کہتی ہے، میں تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. برابری تو اسی انداز سے ہو سکتی. یا اگر وہ کہہ دے کہ میں سردار انبیاء کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں، تو شوہر بھی یہ کہہ دے کہ مجھ سے کیا کہتی، میں تو خود اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. تو فضائل سیدہ، فضائل مولا متقیان کے ذریعے سے لائے گئے. اب آئیے اس کے اندر جو آج کی بات مجھے عرض کرنا تھا. بغیر ہتھیار کے، نہ تلوار چلانا ہے، نہ تیر برسانا ہے، نہ جدید زمانے کے ہتھیار، اور میدان جنگ کو جیتنا اور کامیابی حاصل کرنا، اس کا ایک ہی طریقہ اور وہ ہے علم. اب علم سیدہ ایک ایسا مسئلہ کہ وہاں بھی یہی پریشانی ہو گئی جو بدر احد کی پریشانی. علم ہے کیسے لوگوں کو دیا جائے. اب علم دینے کا وہی ایک طریقہ کہ سیدہ طاہرہ میدان میں آئیں، ممبر پہ آئیں، دربار میں جائیں، جو ایکسٹریم کیسز سے وہاں جائیں، لیکن روزانہ پانچویں اور چھٹے امام کی طرح اپنا ایک ایسا مدرسہ قائم کریں. نعوذ باللہ، جو عظمت حجاب فاطمہ اس میں یہ چیزیں ممکن نہیں. تو اسی طریقے کے ساتھ یہ پیغام دیا گیا. اچھا یہاں پہ پہلے تو میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی حدیث پڑھ دوں جس میں فضائل سیدہ کی اس رخ کو واضح کیا گیا. حدیث یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے دنیا میں جتنی آدم سے لے کے قیامت تک کی عورتیں گزری، ان میں دس عورتوں کو دس خاص چیزیں عطا کی. دس عورتوں کو تذکرہ ہے دس بیویوں، اور کہا کہ ہر بیوی کو اس میں سے خاص صفت عطا کی گئی، جس میں سب سے آخر میں سیدہ کائنات اور شہزادی کونین کا ذکر. اب حدیث بہت طولانی ہو جائے گی، اس لیے کہ امام ہر صفت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی دلیل کے لیے قرآن کی آیت بھی لا رہے ہیں. لیکن اس وقت میرا موضوع دسویں چیز ہے، اور کل سے میرا موضوع شروع ہوگا چھٹی چیز. حدیث اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ یہ حدیث دو دن کی مجلس میں کام آئی. کہا کہ جناب حوا کو پروردگار نے توبہ کا تحفہ عطا کیا. جناب حوا، ترک اولاد، توبہ، اس کے بعد پھر امام نے اس کے لیے قرآن کی آیت تلاوت. جناب سارا کو پروردگار عالم نے جمال، حسن و جمال کا تحفہ عطا کیا. اچھا اس میں کچھ باتیں بڑی عجیب. ہمارے ذہن جو چیز آئے گی کہ جس بیوی کی ہونی چاہیے، وہ اس حدیث میں امام نے کسی اور بیوی کے حوالے سے کہی. جناب زلیخا کے لیے نہیں کہا کہ حسن و جمال، کہا جناب سارا کو پروردگار نے حسن و جمال کا تحفہ عطا کیا. جناب ایوب، کہا کہ ان کی بیوی جن کا نام ہے رحمہ، رحمہ کو پروردگار نے عفت کا تحفہ عطا کیا. جبکہ جناب رحمہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، تحقیقات کی اس وقت گنجائش نہیں، کہ انہیں ایک مجبوری کے عالم میں اپنے حجاب کو تھوڑا سا ہٹا کر اپنے بال اس نامحرم قصائی کو دکھانا پڑے تھے یا کاٹ کے بھجوانا پڑے تھے. اچھا یہ ایک فقی مسئلہ خالی سرسری سے سن لی، کہ مراجعے میں سے کثیر تعداد ان کی جو یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نامحرم عورت کے بال جب اس کے جسم سے جڑے ہوں تو اس کو دیکھنا حرام، لیکن اگر کٹے ہوئے کہیں گرے پڑے تب بھی اس کو دیکھنا حرام. تو چاہے وہ والی روایت ہو چاہے وہ والی روایت، جناب رحمہ یعنی زوجہ ایوب کے لیے امام فرماتے ہیں ان کو عفت کا تحفہ دیا گیا جبکہ ان کو اپنے بال کھولنا پڑ رہے. اب یہ پوری حدیث کسی اور موقع پر مزید تشریح کے ساتھ آئے گی. میں جلدی جلدی گھڑی کی سوئیاں مجھے بتا رہی کہ آج کی مجلس ذرا کچھ ٹھہری بھی لگ رہی، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. جناب ایوب، اس کے بعد تذکرہ جب جناب زلیخا کا آتا ہے، بڑا عجیب لفظ روایت میں، جناب زلیخا کو پروردگار نے حکمت کا تحفہ عطا کیا. اگرچہ ایک منزل پہ یہ آیا تھا ان قیدہ کن عظیم، جناب زلیخا بھی اس میں شامل تھی کہ تم عورتوں کا مکر و فریب، شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا، لیکن ایمان لانے کے بعد وہی لفظ حکمت کے اندر ڈھل گیا. اور یہ خود اپنی جگہ ایک موضوع کہ بہت ساری چیزیں کفر و جاہلیت میں اگر برے لفظ سے منسوب کی جاتی ہے، جب ایمان لے آتے ہیں آدمی تو خالی یہ نہیں ہے کہ کافر نجس تھا، ایمان لانے کے بعد پاک ہو گیا، اس کی بری صفتیں تھی، ایمان لانے کے بعد خود بخود وہ اچھی صفتوں میں بدل جاتی ہیں، لیکن خود آپ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ الگ سے ایک مجلس چاہتا ہے. آگے بڑھی، جناب بلقیس، جناب بلقیس زوجائے سلیمان نبی کا پروردگار نے ان کو عقل کا تحفہ عطا کیا. اور یہ لفظ یاد رکھیے گا تاکہ جب کل وہ بیعت نامہ شروع ہو تو آپ کو یہ ساری چیز دوبارہ نہ سننا پڑے, جبکہ ویسے مجالس میں وقت محدود. اور امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے مادر موسیٰ کو, مادر موسیٰ کا نام کیا ہے یہ خود اپنی جگہ ایک مصری یا مسئلہ ہے, 23 مختلف نام, تو نام کو چھوڑ دیجئے, مادر موسیٰ کو صبر عطا کیا. اور زوجہ فرعون آسیہ کو استقامت کا تحفہ عطا کیا. اور جناب مریم کو سفلت عطا کیا یعنی صفی اللہ, انہیں عام عورتوں سے ان اللہ استفا کی, جو سورہ آل عمران کی آیت ہے, اللہ نے تمہیں عام عورتوں سے چنا اور ان سے برتر و بلند قرار دیا جناب مریم کی. جناب خدیجہ کے لیے کہ پروردگار نے اپنے رضا اور خوشنودی خدیجہ طاہرہ کو قرار دیا کہ میری رضا اور خوشنودی یہاں ملتی. تو جب دیکھیں مشہور حدیث یہ کہ بیٹی کے بعد پروردگار کی رضا اور خوشنودی, امام جب رضا اور خوشنودی کا تحفہ جناب خدیجہ کے لیے مقرر کر رہے ہیں تو سیدہ کونین کی اب کون سی فضیلت بچی؟ حکمت, عقل, عفت, صفوت یعنی چننا اور منتخب کرنا, رضا, یہ سب تو دیگر بیویوں میں امام نے تسلیم کر دی. یہاں پہ خاص وہ جملہ آیا جو ظہور امام کی تیاری کا مسئلہ, اور کہا کہ ہماری دادی سیدہ عالم کو پروردگار نے علم کا خصوصی تحفہ عطا کیا ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھی کہ سیرت سیدہ پڑھتے ہوئے ہر پہلو پہ گفتگو ہوتی, علم سیدہ کی جانب ذہن نہیں جاتا. حجاب کا مسئلہ آئے گا, صبر کا مسئلہ آئے گا, عفت کا مسئلہ آئے گا, طہارت کا مسئلہ آئے گا, عصمت کا مسئلہ آئے گا, حکمت کا مسئلہ آئے گا, عقل کا مسئلہ آئے گا, لیکن کسی خاص وجہ سے اس حدیث میں امام معصوم نے فرمایا کہ ہماری دادی کو تحفہ علم عطا کیا گیا ہے. اور اب آئیے وہ دوسری بات, یہ تو امام نے فرما دیا, لیکن وہی بات یہ میں کہہ رہا کہ سنی ہوئی باتوں کا تو اثر نہیں ہوتا. علم سیدہ دنیا کے سامنے کیسے آئے؟ یقیناً خطبہ زہرا اپنی جگہ ہے, لیکن وہ فقط ایک خطبہ, وہ کیسے آئے؟ اب آئیے آپ ان معصومین کے پاس جائیے کہ جن کا علم ہی شعرۂ آفاق ہے, اگرچہ ہر امام معصوم صاحب علم ہے, لیکن علم کے حوالے سے جو دو معصوم بہت مشہور ہوئے وہ ہمارے پانچویں اور چھٹے امام ہیں, وہ ان کا مدرسہ, وہ ان کا شاگردوں کو علم دینا, وہ ان کا اپنے شاگردوں کو ٹریننگ دینا. اب ایک نہیں, دو نہیں, پانچ نہیں, پتا نہیں کتنی ساری حدیثیں ایسی کہ راوی جا کے کوئی مسئلہ پوچھتا, کبھی پانچویں کی بارگاہ میں, کبھی چھٹے کی بارگاہ میں. اگرچہ یہی چیز اور معصومین کے ساتھ بھی پیش آئے, لیکن سب سے زیادہ پانچویں اور چھٹے کے حالات میں, یعنی کم سے کم اگر میں کہوں تو روایتوں میں 125 یا 150 مرتبہ تو یہ واقعہ آیا, اور پتہ نہیں پیش کتنی مرتبہ آیا ہوگا. وہ لے کہ راوی نے جا کے کوئی سوال کیا, راوی نے جا کے کوئی سوال کیا, کیا امام کو اس سوال کا جواب نہیں آتا؟ تو وہ امام نہیں ہے جس کو اس سوال کا جواب نہیں آتا, لیکن امام ٹھہرے, بظاہر ایسا ظاہر کیا جیسے کچھ سوچ رہے, پھر اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اور میری دادی کی کتاب مصحف فاطمہ لے کر آؤ. غلام گیا اتنے ہی احترام کے ساتھ جس احترام کے ساتھ قرآن کو لایا جاتا, جس دان میں لکھتا ہوا مصحف فاطمہ کو لاتا, اور امام اسی انداز سے جس انداز سے قرآن کو کھولا جاتا, اس کتاب کو کھولتے ہیں, سناتے ہیں رانی کو, یہ میری دادی کی کتاب مصحف فاطمہ, اس کے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہیں, ایک جگہ پہنچ کے رکتے ہیں, کہا جو سوال تم نے پوچھا اس کا یہ جواب میری دادی کی کتاب میں لکھا ہے, تو یہی ہمارا جواب ہے, اسے لے کے جا. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, میں نے کہا 125 سے زیادہ تو واقعات کتب احادیث میں آئے, ویسے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. اب اس کے اندر جو اصل بات میں کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے ضمنی بات, یہ جو جملہ آتا کہ جب کبھی امام یہ کتاب منگواتی تو لانے والا غلام بھی اتنے ہی احترام سے لاتا جس احترام کے ساتھ قرآن کو لایا جاتا, اور امام بھی اسی انداز سے, جیسے ہم کسی آیت کو چیک کرنے کے لیے قرآن کھولے تو امام بھی اسی انداز سے اس کتاب کو کھولتے ہیں, اور جب کبھی یہ جواب دے دیتے ہیں کہ میں اس کتاب میں یہ لکھا, تو سوچیے آپ کہ کم از کم شروع تو یقیناً وراغی حیران ہوتا ہوگا, مولا آخری آئے ایسی کون سی کتاب کہ میں مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ امام وقت ہیں, آپ کے پاس علم ماکان و علم ما یکون ہے, آپ کو کہ علم لینے کے لیے کسی کی ضرورت اور محتاج نہیں ہے, تو یہ کتاب کہ یہ میری دادی کی وہ کتاب ہے جس میں قیامت تک کے حالات اور واقعات درج ہیں, اور ہر مسئلے کا اس کے اندر جواب موجود ہے. یہ تو دنیا بھی اس میں الجھی ہوئی, کہ امام معصوم کے بعد کوئی علم غیب ہوتا بھی تھا کہ وہ ہماری اور آپ کی طرح سے ہوا کرتے تھے. اور یہاں پہ امام فرماتے کہ قیامت تک کے حالات ہیں, اس انداز سے امام فرماتے تھے کہ تو ہمت لگانے کا موقع مل گیا دشمنان اہل بیت کو. پھر وہی جملہ میں نے آخر کیوں شام غریبہ اور ثانی زارا اور سید سجاد کا واقعہ شروع میں پڑھا تھا, یہ تو اس لیے کہ سلسلہ مجالس اختتام کو تک پہنچے گا اسی امام معصوم پر. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ بعض اوقات کسی اہم مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے کہ دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھا کے تہمت لگا دے گا. لگاتا ہے تہمت تو لگاتا رہے, اسی وجہ سے دشمنوں کو یہ تہمت لگانے کا موقع ملا کہ جی شیعوں کا تو قرآن ہی الگ ہوتا, وہ تو اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو اس کا یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. اور وہ روایتیں جب یہ آتا نا کہ قرآن الگ ہوتا, ہم کے دو تہمتیں لگتی, ایک یہ کہ یہ قرآن مانتے تو ہیں لیکن کہتے ہیں 40 پاروں والا قرآن, اس کا بھی مفہوم یہ کہ بہرحال یہ 30 پارے تو مانتے. دوسری تہمت جو اس سے بھی زیادہ سخت دشمنان اہل بیت لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس قرآن کو یہ بالکل مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارے پاس ہماری دادی کی الگ سے کتاب ہے. اب یہ مصحف فاطمہ کیا ہے, قرآن کیا ہے, یہ موضوع آج کا نہیں, اگر کہ یہ فاطمیہ ہی کا موضوع ہے لیکن آج کا نہیں. لیکن دشمنوں کو یہ تہمت لگانے کا موقع اس لیے بھی ملا کہ کچھ اس انداز سے معصومی مصحف فاطمہ کو عوام کے سامنے پیش کرتے تھے کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ پھر قرآن کی کیا حیثیت رہی, قرآن کی کیا اہمیت رہی. بھائی راوی نے سوال کیا, امام نے قرآن منگوا کے اس میں سے کچھ نہیں پڑھا, راوی کا سوال ہے تو امام مصحف فاطمہ منگوا کے پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان شیعوں کے امام مصحف فاطمہ کو قرآن سے زیادہ افضل مانتے ہیں, قرآن سے زیادہ اہم مانتے ہیں. قرآن کو تو وقت تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہوں گے جیسے عیسائی, ان کے پاس تورات بھی ہے انجیل بھی ہے لیکن تورات تو خالی تبرک کے لیے, اصل ان کی کتاب انجیل جبکہ دونوں ساتھ ایک ساتھ چھاپی جاتی. کہا کہ قرآن تو فقط نام کے لیے اصل یہ کتاب ہے. یہ تہمت لگی اس لیے کہ اس انداز سے امام نے مصحف فاطمہ کا احترام کیا, اس انداز سے اسے مسئلے پڑھ کے سنا. اچھا ایک بات یاد رکھی, اگر امام مصحف فاطمہ نہ منگواتے لیکن قرآن بھی نہ منگواتے اور خاص کہتے کہ یہ میری طرف سے جواب ہے کہ یہ تہمت نہیں رکھتی, امام نے چونکہ قرآن نہیں منگوایا یہ کتاب منگوائی تو کہنے کا موقع ملا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر امامت نے یہ طریقہ کار کیوں اختیار کیا. چلے اگر یہ مصحف فاطمہ آج ہمارے پاس ہوتی تو ہمارا بچہ بچہ اس کو یاد کر لیتا, اور اگر کبھی کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی تو ہم بھی کتاب نہ منگواتے پڑھتے مصحف فاطمہ میں سے مگر بغیر کتاب منگوائے ہوئے پڑھتے. تو چلیں اگر امام کو مصحف فاطمہ ہی سے ایک مسئلہ بیان کرنا تھا تو کتاب منگوا کر لوگوں کے سامنے کھول کر باقاعدہ اس کی ورق گردانی کر کے جیسے کوئی چیز ڈھونڈی جا رہی ہے جواب دینے کی, اور جواب دینے کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بھائی اس کتاب کو پہچانو, یہ تو وہ ہے جس میں قیامت تک کے علوم موجود ہیں. یہ فقط اس لیے کہ امام اپنے کمی علم کی وجہ سے مصحف فاطمہ کو نہیں منگوا رہے, امام بار بار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے میرے دادا کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ باب مدینۃ العلم ہے, تم نے میرے بابا پانچواں امام کے بارے میں تو سنا ہے کہ ان کا علم اتنا زیادہ تھا, تم میرے بارے میں تو جانتے ہو لیکن سب سے بڑے صاحب علم کو بھولے جا رہے ہو. ارے جتنا علم بھی ہمارے پاس ہے اس کا ایک سلسلہ ہماری دادی فاطمہ زہرا کے علم سے ملا ہوا ہے. آپ گرو بھیجو محمد والے بھائی. اب یہ علم اچھا جہاں جہاں موقع ملا شہزادی نے خواتین کے درمیان اس علم کو پھیلایا بھی ہے, لیکن وہی بات کہ یہ والی تقسیم اسلام نے کبھی قبول نہیں کی جو ہمارے یہاں خود بخود ہو گئی. 14 معصوم ہیں, 13 معصوم مردوں کے ہیں تو مردوں کی مجلس میں ان کے حالات پڑھے جاتے ہیں, 14 معصومہ خاتون ہیں تو عورتوں کا کوئی درس یا مجلس خالی شہزادی کا ذکر ہوتا. یہ تقسیم ویسے ہمارے یہاں شرن یا ہمارے عقائد کے اعتبار سے تو ہے نہیں. تو شہزادی کے علوم کی عظمت کو بتانا تھا کہ خود امام مردوں کے مجمع میں اپنے خاص شاگردوں کو اس علم سے جو سیدہ کے ذریعے آیا کیوں روشناس کرا رہے. اس لیے کہ عظمت سیدہ تو پتہ چلے ہی, یاد رکھیے جو امام زمانہ کا جہاد ہوگا اس کی بنیاد تلوار پہ نہیں ہوگی, اس کی بنیاد تبلیغ پر ہوگی, اور دنیا کی کوئی تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ علم انسان کے پاس نہ ہو. اگر بے علم آدمی تبلیغ کرنے جا رہا تو تبلیغ تو وہ بعد میں کرے, پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ لے نا بھائی. تبلیغ تو بعد میں ہوتی ہے کہ دوسروں تک پیغام پہنچا, تو اپنے آپ کو تو پہلے پیغام پہنچانا ہے نا. اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم, کل آپ کہہ رہے ہیں اللہم ان نرغب الیک فی دولت کریمۃ تنزل بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فی من الدعاء الاطاعت، اے خدا ہمیں ان میں قرار دے جو دنیا کو تیری اطاعت کے راستے پہ چلائیں، اور خود تم دنیا کو چلا رہے تو خود تم، قرآن کہتا ہے تامر الناس بالبر وتنسون انفسکم، ساری دنیا کو پیغام دیتے اپنے آپ کو بھولے جا رہے، اکثر ایسا ہوتا آپ کو معلوم ہے، اب تو دبئی بھی ان علاقوں میں شامل ہو گیا جہاں سارا سال قافلوں میں قافلے جاتے ہیں، کبھی زیارت پر، کبھی عمرے پر، کبھی حج پر، تو یہ جب قافلوں کی شکل میں جاتے ہیں، میں تو خیر بہت پرانا پاپی ہوں اس میدان کا، تو جب کبھی قافلوں کی شکل میں ہم لوگ جاتے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو لوگ ہیں اکثر اجنبی ہوتے ہیں، چنانچہ بسوں میں جاتے ہیں، ہر جگہ جہاں بس ہوتی ہے چائے پانی کے لیے لوگ اترے، پیشاب وغیرہ کے لیے گئے، واپس آئے، کسی ایک سے کہتے ہیں بھائی ذرا گنتی کر لیجیے، جب وہ گنتی کرتے ہیں ہمیشہ ایک کی کمی ضرور ہوتی، کیوں ہوتی، آخر میں خود ہی مدنے میں سے کوئی کہتا حضرت اپنے آپ کو بھی گنا تھا کہ نہیں، او ہو میں اپنے آپ کو تو بھول ہی گیا تھا باقی سب کو گن رہا ہوں، گنتی میں یہ غلطی تو جل جائے گی، تبلیغ میں یہ غلطی نہیں چلے گی، کیونکہ دوسروں کو تو آپ بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی کبھی غور کیا، تامرون نا تھا بل بر رہے بتن سو نام کو سو یا یو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے ہو، تو اب تبلیغ تو بام کیجیے اپنی ذات، اپنی ذات، مولا کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بغیر علم کے دین خدا پہ عمل کر رہا تو اس کی مثال اس مسافر کی طرح ہوگی جو صحیح سڑک کے اوپر ہے لیکن الٹی سمت میں، سڑک بالکل صحیح ہے، پتا چلا کہ یہی روڈ ہے جو آپ کو شارجہ لے جائے گی، لیکن رخ آپ نے رکھا ہے جو ابو ظہبی جانے والا رخ ہے، سڑک صحیح ہے، رخ آپ کا، ڈائریکشن آپ کی الٹی ہے، مولا کہتے ہیں جتنا چلے گا اپنی منزل سے اور دور ہوتا چلا جائے گا، تو جب اپنی ذات کی بات ہے، اپنی عبادتیں، اپنے اعمال، اپنے اچھے کام بغیر علم کے منزل سے اور دور لیتے چلے جاتے ہیں، تو جو ظہور ایمان کے بعد تبلیغ کا جہاد ہے، اگر خود ہی ہمارے پاس معلومات نہیں ہے تو ہم دوسروں کو ایمان کے قریب کیا کریں گے، جس طرح خود دور ہو رہے ہیں دوسروں کو بھی اپنے ساتھ دور کرتے چلے جائیں گے، اس لیے ہر تبلیغ کی بنیاد علم ہے، اور علم کی بنیاد مصحف فاطمہ ہے، علم کی بنیاد علوم سیدہ ہے، سیدہ فاطمہ نے اس انداز سے علم کی فضیلت ہم تک بتائی کہ جس میں ایک طرف ان کی عظمت بھی آ رہی ہے، دوسری طرف امام کے جہاد کی تیاری بھی آ رہی ہے۔ اب سنیے ایک آخری بات اور آج کے مجلس اختتام کو پہنچے، اور آخری بات کیا باتیں، یہی جو بات میں ابھی کہنے جا رہا ہوں اس سے پانچ بجے سے میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ ہی جو علاقوں میں، کبھی شارجہ میں، کبھی ابو ظہبی میں، کبھی دبئی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں بس جو بات اس وقت کہہ رہا ہوں شاید اسی میں یہ بات ختم ہو جائے، کل کی مجلس میں آنے بھی نہ پائے، اور وہ یہ علم کہاں ملتا، کون سی سپر مارکیٹ میں علم رکھا ہوا ہے کہ گئے جا کے خرید کے لیا اور اس کو استعمال کر لی، کون سی فارمیسی کے اندر یا کیمسٹ کے پاس یہ علم ملتا، علم کس چیز کا نام، علم بوٹل میں بند کسی سیرپ کا نام ہے کہ آپ کو کھانسی ہوتی ہے تو آپ، یا کمزوری ہوتی ہے تو آپ انرجی کا ڈرنک لے لیتے ہیں، علم بھی کسی کین وین میں ہے کہ جہاں آپ کو علم کی کمی محسوس ہوئی آپ نے اٹھا کے علم کا کین پیا، معلوم ہوا پوپائی دا سیلر کی طرح سارے جسم میں علم دوڑ گیا، پوپائی دا سیلر جو ہے بس وہ ایک مرتبہ اس نے کچھ استعمال کیا سارے جسم میں طاقت آ گئی، علم کہاں ملتا، یا ان کی کوئی ٹیبلٹ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ گئے ڈاکٹر نے لکھا دو صبح دو شام دو دن آپ کھائیے بس آپ صاحب علم بن جائیں گے، جو علم تبلیغ کی بنیاد ہے اور تبلیغ جو ظہور امام بلکہ جہاد امام ہے، یہ ملتا کہاں پہ، یہ علم کہاں تقسیم ہوتا، یہ علم نہ کسی کیمسٹ کی دکان میں ہے، نہ کسی گروسری شاپ میں ہے، نہ کسی بقالے میں ہے، نہ کسی سپر مارکیٹ میں ہے، نہ کسی ٹیبلٹ کی شکل میں ہے، نہ کسی ڈرنک کی شکل میں، علم ملے گا اہل بیت سے، لیکن اہل بیت اور آپ کے بیچ میں اتنا 1400 سال کا راستہ، کون آپ کو وہ علم دے گا، اس کا نام ہے مرجے، تو آپ جسے ظہور امام کے جہاد کو ناکام کرنا تو اسے پتا ہے کہ امام کے جہاد تبلیغ کے لیے، تبلیغ کو ناکام کرو، اور تبلیغ ہوتی ہے علم کی وجہ سے تو علم کو ناکام کرو، اور علم کو ناکام کرنے کا طریقہ جو علم دینے والا ہے، جیسے بہت الٹی مثال دے رہا ہوں، تو سکتا ہے کچھ لیں گے کچھ لوگ کہیں گے یہ صحیح مثال ہے، لیکن الٹی مثال دے رہا ہوں، الٹی چیز سے سیدھی چیز سمجھا رہا ہوں، وقت نہیں، بس آخری دو تین منٹ، وہ یہ تو جب کبھی فحاشی اور اوریانی کے خلاف کوئی جلوس نکلتا ہے پاکستان تو کیا کرتے ہیں لوگ، سب سے پہلے جو میوزک سینٹر ہوتے ہیں، آڈیو ویڈیو کیسٹ کی دکانیں ہوتی ہیں، ان کو جلا دیا جائے، شراب خانوں کو جلا دیا جاتا، بعض اوقات شراب خانے کا مالک کہتا بھی ہے کہ تم تو روزانہ آ کے مجھ سے لے جاتے تھے، لیکن اس وقت ایسا جوش ہوتا، تو جب اس قسم کے ضرورت نکلتے ہیں جلاؤ شراب خانوں کو، جلاؤ کیسے کی دکان کو، جلاؤ گانے کی دکان کو، اس لیے کہ کہ اگر روکنا ہے معاشرے کو اس بے حیائی اور فحاشی سے تو پہلے اس سلسلے کو روکو جہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو آج اگر علم سے روکنا ہے تو علم سے کیسے روکا جائے؟ مرجعیت سے روکا جائے گا, علماء سے روکا جائے گا, انہیں بدنام کیا جائے گا, انہیں آگ لگائی جائے گی. عالم کی ذات کو جلا دے نقصان نہیں ہے, اس کی اگر شخصیت کو اگر آپ نے جلا کے راکھ کر دیا ہے وہ علم لے کے بیٹھا رہے گا, آئے گا کون؟ تو سیدہ طاہرہ نے اپنے پوتے کے جہاد کے لیے علم کی اتنی فضیلت بتائی, اور جو مجلس کا شروع تھا دشمنان امام زمانہ نے جہاد امام کو ناکام کرنے کے لیے علم کے جو ذریعے تھے ان پہ پابندی لگانا چاہیے. کوئی مرجے کو گالی دیتا ہے, کوئی عالم کو گالی دیتا ہے, یہ سارا کا سارا اس جہالت و لا علمی کا نتیجہ جو ہر ایک کے پاس ہو سکتی ہے, امام کے ماننے والے کے پاس نہیں ہو سکتی. ایسی جہالت و نادانی, امام کا ماننے والا تو ایسا ہوتا کہ بڑے سے بڑے مسئلے کو سیکنڈوں میں حل کرتا. بلال حبشی کو بھی ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا, سیکنڈ میں حل کیا تھا, سیکنڈ میں. بلال حبشی کو مسئلہ کیا پیش آیا؟ بلال حبشی کو مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ باب رسول قبر رسول پہ کھڑے ہو کر ایک عہد کیا, سفینۃ البحار کی روایت, یا رسول اللہ آج تک میں نے آپ کے لیے اذان دی. شیخ عباس قمی سفینۃ البحار میں یہ روایت نقل کرتے ہیں, اب آپ نہ رہے تو آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا, صرف میں آپ کے لیے اذان دیتا تھا, آپ کے حکم سے دیتا تھا, آپ کی رضا کے لیے دیتا تھا. اور یہ خالی کہا نہیں, عہد شرعی یعنی جسے ہم اردو میں کہیں گے قسم کھائی, عربی میں قسم سے بھی زیادہ ایک اسٹرانگ ورڈ ہوتا ہے عہد, عہد کیا. لیکن مدینے کے حالات تو بلال خود دیکھ رہے ہیں, جلتے دروازے, پہلو پہ کوڑے, گلے میں رسیاں. بلال کو معلوم ہے جن لوگوں نے اہل بیت کے شان میں جسارت و گستاخی کی تو بلال کی کیا حیثیت ان کے مقابلے میں, یہ مجھے اپنے عہد پر باقی نہیں رہنے دیں گے, زبردستی مجھ پر ظلم کر کے اذان دلوائی جائے. چنانچہ عہد کیا اور اپنے عہد کو بچانے کے لیے فوراً رخت سفر باندھا, مدینہ چھوڑ دی, شام کی جانب چلے. اس زمانے میں اسلامی دنیا شام تک نہیں پہنچی, شام کی سرحدوں کے قریب کا آخری شہر میں جانا. لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک رات کو خواب میں دیکھا روتا ہوا اللہ کا رسول نظر آیا. ایک ام سلمہ کو پیغمبر روتے ہوئے نظر آئے تھے, اور ایک آج اس سے پہلے بلال کو رسول, خالی رسول نظر نہیں آئے, رسول تو بہت سے لوگوں کے خواب میں آئے, روتا ہوا رسول نظر آیا. بلال گھبرا گئے, یا رسول اللہ رو کیوں رہے؟ کہا بلال اگر باقی سب نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے تو تم بھی میرے اہل بیت کو چھوڑ کے آ گئے. بلال کی آنکھ کھلی, اب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اپنے آپ کو مظالم سے بچانے کے لیے ایسے وقت میں نے مدینہ چھوڑا جب ظاہری اعتبار سے علی اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو وہاں ہونا چاہیے. فوراً اپنی سواری کا رخ بدلا, پہلے تو کہا یا رسول اللہ اخطا تو میں نے خطا اور غلطی کی ہے, میں توبہ کرتا ہوں, پھر واپس چلے. ادھر مدینے میں وہ جو گھر کا دروازہ جلا اور وہ حالات, ذرا سا وقت گزرا, حالات تھوڑے سے سیٹل ہوئے, اب مدینے والے بے چین کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا, مسجد رسول سے بلال کی آواز نہیں آ رہی ہے, اذانیں تو ہو رہی ہیں, وہ لطف نہیں, وہ مزہ نہیں, وہ سرور نہیں. بلال کہا, ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے, بلال کا کہیں سے پتا نہ چلا کہ اتنے میں دوڑا دوڑا کوئی آدمی شہر مدینہ میں داخل ہوا. مدینے والوں, ارے بلال کو میں نے واپس آتا دیکھا ہے, وہ راستے میں مجھے نظر آئے, وہ بلال کا نام سننا ہے. سارا مدینہ گھروں سے نکل آیا, مرد تو مرد, گھر میں بیٹھنے والی عورتیں تک آ گئیں. ادھر بلال نے مدینے میں قدم رکھا, ہر طرف آواز آئی, جا سیدنا بلال, جا سیدنا بلال. ہاں ایک حبشی غلام آج کیا احترام پا رہا ہے, ہمارا آقا بلال آ گیا, ہمارا سید و سردار بلال آ گیا. اور ہر آدمی ایک جملہ کہہ رہا, بلال جب سے رسول دنیا سے گئے ہیں کان تمہاری آواز کو ترس گئے ہیں, ایک مرتبہ اذان دے دو. اور بلال کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے قبر رسول پر خالی عام بات نہیں کہی, قسم کھائی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے اذان نہ دوں گا. قسم کی بات سن کے لوگ خاموش ہوتے ہیں, یہاں تک کہ بلال مسجد میں داخل ہوئے. اللہ آپ کو مسجد نبوی میں لے جائے، آج بھی وہ گلدستہ اذان ہے جہاں پہ بلال کھڑے ہوتے تھے، بلال مسجد میں داخل ہوئے، حجرہ سیدہ کا دروازہ کھلا، حسن حسین دوڑے دوڑے آئے، چچا بلال ہمارا سلام تو لے لو، ایک بار بلال کی آنکھوں میں آنسو آئے، جھکتے ہیں، ایک کندھے پہ حسن کو بٹھایا، ایک کندھے پہ حسین کو بٹھایا، لیکن بلال نے محسوس کیا مجمع بے چین، مجمع بے چین، کہا کیا بات ہے؟ کہا بلال ہم تو آپ کو اتنی عزت اور احترام دے رہے ہیں اور آپ کی حالت یہ کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، ہائے بلال فریاد کی، مجھے بتانا تھا مدینہ اتنا بدل گیا ہے، یہ تو بلال کے کندھے ہیں جس پر حسنین بیٹھے ہیں، میں نے تو ان شہزادوں کو رسول خدا کے کندھوں پہ بیٹھے دیکھا ہے، اللہ اللہ اتنے جلدی بھلا دیا تم نے، اور ایک بار پھر حجرہ سیدہ کا دروازہ کھلا، بلال ہی کی ہموطن حبشہ کی فضا آئی، بلال بلال، یہ جملہ وہی لوگ محسوس کر سکیں گے جنہیں کربلا کا وہ جملہ یاد ہے، جب حبیب ابن مظاہر کو پتا چلا ثانیہ زہرا نے مجھے سلام بھجوایا ہے، فضا باہر آئی، کہا بلال پہلے تو میری شہزادی کا سلام لو، رسول کی بیٹی نے تمہیں سلام بھجوایا، اور پھر شہزادی نے خواہش ظاہر کی، بلال بابا کے بعد تمہاری اذان نہیں سنی، ایک بار اپنی اذان سنا دو، بلال پہلے تو گھبرائے، ایک مرتبہ کہا فضا شہزادی سے کہہ دینا میں قسم کھا چکا ہوں، قسم کیسے توڑوں، فضا گئی دوبارہ باہر آئی، بلال میری شہزادی نے کہا ہے تمہیں فاطمہ کے حق کا واسطہ، ایک بار اذان دے دو، بلال ایک سیکنڈ میں فیصلہ کیا، فاطمہ کون، رسول نے کہا فاطمہ تو بزا تو ملنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ کے لیے اذان دینا یہ تو خود رسول اللہ کے لیے اذان دینا ہے، میرا عہد نہیں ٹوٹے گا، ایک بار کندھے سے شہزادوں کو اتارا، گلدستہ اذان پہ گئے، اللہ اکبر، بس ادھر حجرے میں شہزادی کی عجیب حالت ہے، کیونکہ ہر نظر نماز سے پہلے رسول فاطمہ کے حجرے میں ہوتے تھے، اذان وہی سنتے تھے، فاطمہ نے حجرہ دیکھا، بابا بلال کی اذان شروع ہو گئی ہے، ذرا نماز کی تیاری کیجئے، ادھر بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، زہرا نے کہا بابا امامہ پہن لیجئے، ابا کندھے پہ ڈال لیجئے، ہاتھ میں عصا لے لیجئے، ادھر بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حجرے کا دروازہ کھلا، فضا باہر آئی، بلال دوبارہ اگلا فضا نہ کہنا، ارے تیری زبان سے باپ کا نام سننا تھا، میری شہزادی غش کھا کے گر پڑی، میری شہزادی برداشت نہ کر سکی، ازاداروں بس ایک جملہ کہہ دوں، شہزادی آج تو آپ نے بابا کا نام سنا، بلال جیسے کی زبان سے سنا، ہائے بابا کہہ سکی، اپنی یتیمی کو یاد کیا، ارے وہ کربلا میں آپ کی پوتیاں، وہ سکینہ، وہ تو ہائے بابا بھی نہیں کہہ سکتی، ہائے بابا کہے تو کہیں سے کوڑے پڑتے ہیں، کہیں سے تماشے، ماتم حسین۔